اجنبی ہے نہ جس کو نہ آپ جانتے ہیں نہ آپ سے کوئی اس کا تعلق ہے. آپ کو چند گالیاں دے دے, آپ کو ستا دے تو اس کا وہ اثر نہیں ہوگا جس طرح ایک اپنا بھائی, اپنا چچا چچزاد بھائی یا خاص خالہزاد بھائی ہمیں ستائے, اس کا اثر اور ہی برا ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو لے کر کے آدمی کینا کپٹ اور حسد یہ کیا نام ہے دشمنی پال کر کے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چار رسول نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اگر تم سے وہ کٹتا بھی رہے سبحان اللہ, اگر وہ بھاگتا رہے آپ سے تب بھی آپ کو عذر نہیں ہے کہ اپنے رشتہ دار سے آپ بھاگ گئے. نہیں آپ کہیں وہ نہیں ملتا تو ہم کیوں ملے, نہیں. چار رسول نے فرمایا صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں کہ وہ کاٹے تم جوڑ, صلہ کے معنی جوڑنا, وہ صلہ یا صلو کے معنی جوڑنا ہے. کوئی چیز ہو کٹی ہو دو رسیاں ٹوٹی ہوں ان کو آپ گتھی لگا کر کے اور جوڑ دیں, یہ وصل ہے. تو کاٹ رہا ہے آپ اس کو جوڑیں, یہ اصل صلہ رحمی ہے. پیر رسول نے فرمایا اور ایک مثال دیا آپ نے, پیر رسول نے آپ کے لیے فرمایا ہے کہ جو شخص آپ سے آپ کا رشتہ دار آپ سے الگ ہو رہا ہے آپ اس سے دوڑ دوڑ کو ملو تو گویا آپ گرم راکھ اس کے دل پر ڈال رہے ہو, اس کے اوپر ڈال رہے ہو تاکہ وہ گویا متنبع ہو اور وہ یہ سوچے کہ دیکھو ہم بھاگ رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ مل رہا ہے, تو نادم ہو کر کے آپ کے پاس بہرحال آئے گا اور ملے گا. تو یہ کوئی کہے کہ نہیں وہ نہیں ملتا تو ہم کیوں ملے, ہم بڑے ہیں اور وہ چھوٹا ہے, یہ سب چیزیں غلط ہیں. آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 دن سے زیادہ عام مسلمان کو یہ پڑوسی ہے چلتا پھرتا یہی آپ کے سامنے بیٹھتا ہے صبح شام, آپ اس سے کٹ نہیں سکتے ہیں. 3 دن سے زیادہ اگر ناراضگی ناچاقی ہوئی تو 3 دن تک اجازت ہے طبیعت اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ یہ دین فطرت ہے. غصہ بہت سخت کر سکتا ہے آدمی, اس حالت میں وہ دل پر جبر رکھ کر کے اس کو یہ کہا جائے کہ جاؤ اس سے سلام کرو تو ہو سکتا ہے پہلے دن نہ مانے, دوسرے دن ہلکا ہو جائے گا, تیسرے دن غصہ اور ہی زیادہ ہلکا ہو جائے گا. 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں ہے. 3 دن تک اگر غصے کی بات ہے ایک ہے دوسرے سے کٹے ہوئے عام مسلمان تو پھر گناہ نہیں لکھا جائے گا, لیکن تیسرے دن کے بعد پھر گناہ لکھا جائے گا. اور اس میں پیر رسول نے فرق ہے یہ روحم الذی یبدأ بالسلام, ان دونوں میں سے افضل وہ ہوگا جو سب سے پہلے بڑھ کر کے جا کر کے اسے سلام کرے کہ بھائی غلطی ہو گئی اور جو کچھ ہوا اس کو چھوڑ دیا جائے, معاف کر دیا جائے, دن سے نکال دیا جائے. یہ ہے. تو جب عام آدمیوں کے ساتھ جائز نہیں ہمارا یہ سلوک تو پھر اپنے خاص رشتہ داروں کے ساتھ یہ سلوک رکھنا اور ہی گناہ کا باعث ہوگا, مزید گناہ کا دلارامی. اسی طرح اگر کوئی علماء کا بیان ہے احادیث اور آیات کی روشنی میں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزی کی وسعت دی ہے, آپ کا کوئی غریب رشتہ دار ہے جس کی روزی تنگ ہے, کوشش کرتا ہے, یہ نہیں کہ وہ بیٹھا ہے اور آپ کے بھروسے پر, نہیں وہ کوشش کر رہا ہے لیکن اس کی روزی تنگ ہے, بچوں کو بہت تنگی ہو رہی, یا یہ کہ خدا نہ خاص کا معذور ہے کما نہیں سکتا, تو پھر اس رشتہ دار کے اوپر واجب ہے کہ اس کے لیے کچھ خرچ کرے. واجب ہو جاتا ہے, گناہ کا باعث ہو جائے گا. آپ ایک اس کے تناظر میں آپ سوچیں, پیارے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص مومن ہے ہی نہیں جو کھا پی کر کے پیٹ بھر کے سو رہا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, اس کو کھانے کو نہیں ملا ہے. وہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو دینا اس کے لیے کچھ واجب ہے. یہاں یہ بھی اس لیے لیا گیا. تو جب عام آدمی عام پڑوسی کا یہ حکم ہوا تو اپنے رشتہ داروں کے لیے جو علماء نے فیصلہ دیا ہے کہ نہیں خرچ کرنا واجب ہے جبکہ وہ غریب ہوں اور اس لائق نہ ہو کہ ان کی روزی پورے طور پر یعنی وسط انداز کی یا کم سے کم اطراف سے اندرا انداز کی لوگوں کے لیے کافی ہو تو دوسروں کو مدد کرنا واجب ہوگا. لیکن توفیق اور بے توفیقی کی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑوں ہوتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو نہیں دے سکتے ہیں, نہیں دے پاتے ہیں یقیناً, اور دیں گے بھی تو احسان جتا دیں گے فلاں کو ہم نے دیا تھا, نہیں اگر اللہ کی مرضی کے لیے دیا ہے تو پھر اس کو جتانا جائز نہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اللہ تعالی مثال دی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ زمین میں ایک دانہ ڈالا اور وہ كمثل حبة انبتت سبع سنابل, ایک دانے میں 7 بالیاں نکلی, في كل سنبلة 100 حبة, ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں, ایک دانے سے 700 دانے ہوئے. اسی طرح خرچ کرنے کا کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ سے زیادہ اجر دیں گے. دوسری روایت میں پیر رسول نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کے لیے آدمی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے زکات کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے دیکھیں, یہ بھی اللہ کے لیے دست مبارک ہے. اللہ تعالیٰ اس کی عزت اس طرح کرتے ہیں اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس کو ایسا پالتے ہیں کما یؤتی احدکم فلوہ, جیسے کوئی اپنے گھوڑے کے بچڑے کو پالتا ہے, اس کے لیے اچھے سے اچھا انتظام کرتا ہے, بڑا ہوتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں. تو گویا وہی ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالہا, کوئی بھی نیکی ہو اللہ تعالیٰ اس کا اجر 10 گنا دے گا, لیکن یہاں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ 700 سے زیادہ گنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا. لیکن اس میں یہ بھی ہے الذین ينفقون فی سبیل اللہ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس, اپنے صدقات کو اور اپنے زکوات کے اجر کو ضائع نہ کرو. بالمن والأذى, لوگوں کو احسان جتا کر کے کہ تم کو ہم نے فلاں دن ایسا دیا تھا, سب کچھ ضائع ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کی مثال بھی دی ہے, فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل, کوئی ایک چٹان ہے اس پر مٹی ہے, اس پر آ کر کے مٹی پڑی ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں آپ, لیکن بارش نازل ہوئی تو ایسا اس کو بہا کر کے چھکرا کر دیا کہ کچھ اس میں نہیں ہے. اسی طرح جب ہم جتائیں گے کہ تمہارے اوپر ہم نے یہ احسان کیا, تمہیں ہم نے اس دن دیا تھا, اپنا زکات دے رہے ہو, اپنا مال نہیں دے رہے ہو خالص, اللہ کا مال دے رہے ہو, لیکن اس کے باوجود زکات کر رہے ہیں, کیا نام ہے, احسان جتا دیتے ہو, تو سب کچھ چکنے پتھر کی طرح ضائع ہو جاتا, اس کو کچھ نہیں رہ جاتا. تو اس احسان جتانے کا, کیونکہ اس کا پورا اثر ہمارے مسلمان بھائی کے دل پر پڑے گا کہ آج ہم غریب نہ ہوتے تو ہمیں کوئی اس طرح سے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو گویا یہ سب مسائل جب عام لوگوں کے ساتھ خرچ کیے ہیں تو پھر وہی اجر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر رشتہ داروں کے ساتھ خرچ کرنے کا دیں گے, بلکہ الاقربون اولى بالمعروف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو رشتہ دار ہیں وہ تمہارے احسان کے زیادہ حقدار ہیں, زیادہ حقدار ہیں. یعنی یہ کہ اگر آپ کے پاس یوں ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں خالص مال میں سے یا زکات ہی ہو, تو کوئی اپنا رشتہ دار اگر غریب ہے تو پھر دور جا کے کسی کو دینے سے افضل ہے کہ اپنے رشتہ دار کو دو. اپنے رشتہ جس کے اوپر آپ کا جس کا خرچ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے, بیٹا نہ ہو, بیٹی نہ ہو, بیوی نہ ہو, اس کے علاوہ چچا زاد بھائی بھی ہو, چچا زاد بھائی کا خرچ ہمارے اوپر واجب نہیں, ہم اس کو ڈھونڈ کر کے چپکے سے دے دیں. ایسے موقع پر ہم ایسا خرچ کریں کہ دائیں ہاتھ دے اور بائیں ہاتھ نہ جائیں, کیونکہ اس میں بھی ناچاکی ہو سکتی ہے, دے کر کے بھی آپ بعد میں وہ دوسرے کے دشمن بن سکتے ہیں. تو یہ سب مسائل ہیں انشاءاللہ صلہ رحمی کے, صلہ رحمی کے مسائل, عام مسلمانوں کے حقوق کے ساتھ جو لوگ اپنے رشتہ دار ہیں ان کا اور بڑھ کر کے حق ہے, انہیں عام مسلمانوں کے حقوق میں سے بھی اس کے علاوہ ان کے ساتھ خاص حقوق. یہاں تک کہ عورت کے پاس اگر مال ہے تو عورت اپنے لڑکے کو دے سکتی ہے, اپنے پیٹ کے بچے کو, کیونکہ اس کے اوپر خرچ واجب نہیں ہے اپنے بچے کا. حضرت ابو دردا, حضرت ام دردا آئیں, انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اور ہم عورتوں کو خرچ کرتے, رسول نے کسی مجلس میں ان سے یا بار بار یہ کہا, فرماتے خاص طور پہ عید کے موقع پر آپ نے کہا تصدقنا, اے اور کیا معاشر النساء تصدقنا, عورتیں تم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو, فإني وليتكن أكثر أهل النار, ہم نے جنم جہنم میں تم عورتوں کو زیادہ دیکھا. تو پیار رسول سے انہوں نے پوچھ لیا, کہا کہ کیوں اللہ کے رسول ہم جہنم میں زیادہ, کہا کہ تکفرن العشیر, یعنی تم اپنے شوہر کی نا شکری کرتی ہو, زندگی میں تمہارے ساتھ مسلم بخاری شریف کی روایت ہے زندگی میں تمہارے ساتھ احسان کرے, ایک مرتبہ کچھ کمی ہو گئی تو کہہ دو گی کہ مارا اے تم ان کا خیر ہم پت, کبھی تمہارے ساتھ ہمیں اچھا سلوک نہیں تم سے ملا یا تم نے ہمارے ساتھ کبھی احسان نہیں کیا. تو پیارے رسول وہ گئی, کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں خرچ کے میرے پاس زکات کا مال ہے, تو ابو دردا یعنی ان کے شوہر نے کہا کہ ہم اس کے زیادہ حقدار, ہمیں دو, تو کیا مسئلہ ہے, ہم ان کو دے سکتے ہیں, دے سکتی ہیں. پیارے رسول سے انہوں نے جا کے پوچھا, پیارے رسول نے فرمایا کہ صدقہ ابو دردا, ابو دردا جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں, وہ زیادہ حقدار ہیں تمہارے, صدقہ ابو دردا, ابو دردا اور ان کے بچے زیادہ حقدار ہیں تمہارے انتقال کے. تو گویا یہ چیز ذہن میں رکھ کر کے آدمی کو رشتے دار کا خیال کر کے اللہ کی رضا مندی کے لیے آدمی خرچ کرے گا تو انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا, اور یہ تجربہ آپ دیکھیں انشاءاللہ کہ خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کم نہیں کرتا ہے, اچھے سے اچھے انداز میں رکھتا ہے. آپ لوگ کوشش کریں انشاءاللہ. نہیں ٹھیک ہے، آپ یہ بات بہت مبارک کہہ رہے ہیں، بھائی کہہ رہے ہیں کہ کوئی غلط کار آدمی ہو، چوہے ہو، ڈکیت ہو، یا یہ کہ لے جا کر کے آپ کا مال اس سے شراب بھی پی سکتا ہو، آگے چل کر کے وہ عقیدے کا بھی خراب ہے، بدعتی ہے، اس کے ساتھ آپ کے ان صلاء رحمی کیا کیا سلوک ہے؟ جب تک وہ اسلام کے دائرے میں ہے آپ کے تمام حقوق کا مستحق ہے. اسلام اگر اس کی بدعت اس حد تک پہنچی ہے کہ وہ کافر ہے تو پھر کافر کا سلوک اس کے ساتھ ہوگا، لیکن اگر مخالفتیں اس کی ہیں، زنا بھی کر رہا ہے تب بھی وہ مسلم اسلام سے خارج نہیں ہوا. خوارج کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہے، نہیں، صحیح بات ہے کہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، بلکہ اس کو اس حالت میں دے کر کے ہو سکتا ہے آپ اس کو غلط کام سے روک دیں، اور اس سے کٹ کے رہنا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اس کے لیے بھی خرچ کریں. ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ آپ کے ہمنوا ہو جائے، آپ کے عقیدے کو وہ قبول کر لے، اسی طرح آپ اس سے ملتے رہیں، سمجھاتے رہیں، دیتے رہیں، ہو سکتا ہے چوری کرنے سے، ڈکیتی کرنے سے، شراب پینے سے رک جائے، تو بہرحال اس کا حق اپنی جگہ پر ہے کسی حالت میں بھی. جی وان جبیر رضی اللہ، ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں یونس علیہ اثر ہو اس کی موت، ایک دوسری روایت میں یؤخر لہ اجل، اس کی موت دیر سے آئے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذا جاء احدکم الموت احدہم الموت، تم میں سے جب کسی کی موت آئے گی تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر کہتے ہیں یہاں حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کی موت تاخیر سے آئے گی، نہیں، آپ حدیث کی تفسیر اس طرح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے تقدیر ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معلق رکھا ہوتا، تقدیر محرم اور تقدیر معلق، ایک تو یہ ہے کہ نہیں آگے پیچھے ہوگی ہی نہیں، جیسے فلاں تاریخ کو پیدا ہوگا، فلاں تاریخ کو اس کو یہ بیماری ہوگی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا ہو کہ یہ بیماری اگر یہ نیک کام کرے گا تو یہ بیماری اسے پھیل جائے گی، اور اگر نہیں کرے گا تو یہ بیماری اس کے اوپر آئے گی. اسی وجہ سے حدیث شریف میں آیا ہے دوسری حدیث میں مسائل ثناء المعروف، صحیح حدیث میں ہے ثناء المعروف تقی مسار حسو، احسان کرنا لوگوں کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ بری مصیبتوں سے آدمی کو بچاتا ہے اس کے ذریعے سے، تو گویا اللہ تعالیٰ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ نیک کام کرے گا تو اس سے یہ مصیبت ٹل جائے گی، نہیں کرے گا تو اس پر یہ مصیبت آئے گی. اسی طرح موت کا بھی معاملہ ہے کہ اگر یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملتا رہے گا تو اس کی عمر 60 کے بجائے 65 ہو جائے گی، نہیں ملے گا تو 60 ہو جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا. اب جب لکھ دیا تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، گویا شرط جب پائی گئی تو 65 ہوگا، اور جب شرط نہیں پائی جائے گی تو 60 ہی اس کی عمر ہوگی. یہ ہے اس حدیث سے سمجھنے کا، انشاءاللہ حدیث اور قرآن میں اس طرح توفیق اور تصویر دی جا سکتی ہے. یہ علماء نے اس کی تفسیر بیان کی اور شرح بیان کی. وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع یعنی قاطع القاطع رحم، رشتہ داری کو کاٹنے والا، ختم کرنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. بہت سے اعمال ایسے آپ دیکھیں گے جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنة منان، جو دے کر کے لوگوں پر احسان کر کے احسان جیتا تھا وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسی طرح اور بہت سی روایتیں آئیں جن کے بارے میں آیا ہے کہ وہ مومن ہی نہیں ہے. لا یؤمن من لا یؤمن جاره فوایته، وہ شخص مومن ہی نہیں، لفظ ترجمہ اس کا یہی ہوگا کہ لا یؤمن، وہ مومن ہی نہیں ہے یا وہ ایمان ہی نہیں لاتا جس کے پڑوسی اس کے ظلم سے مامون اور محفوظ نہیں رہتے. تو کیا اس سے یہ معلوم ہوگا اگر کسی نے پڑوسی پر ظلم کیا تو کافر ہو گیا؟ نہیں، یہ اسلوب یا یہ انداز بیان لوگوں کو اس سے ڈرانے کے لیے اور یہ بیان کرنے کے لیے بہت بڑا گناہ ہے. گناہ کبیرہ کی علامت علماء نے جو تعریف کی ہے کہ وہ گناہ کبیرہ بڑے گناہ جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے، وہ یوں چھوٹے اعمال تو روزے نماز اور اسی طرح وضو وغیرہ سے معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ چھوٹے گناہ وضو کرنے سے آدمی کی آنکھ سے نکل جاتے ہیں، ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، پیر سے نکل، ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ اس کے لیے توبہ استغفار ضروری ہے. تو ایسے بڑے گناہ کے بارے میں تعریف کی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس سے ایمان اور اسلام کی نفی کی ہو، کہ یہ کام کرنے والا مومن نہیں. اس کا معنی کسی زمانے میں بھی کسی نے نہیں لیا ہے کہ وہ کافر ہو گیا اور گردن زدری ہو گیا، اس کو قتل کر دینا چاہیے، یہ کسی نے معنی نہیں لیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ قطع رحمی کرنا صلہ رحمی کے بجائے تعلقات رشتہ داروں سے ختم کرنا یہ جنت میں نہ جانے کا سبب ہے. لا یدخل کا مطلب ہے کہ وقتی طور پر, کیونکہ آپ یہ دوسرے اور قواعد ایسے ہیں اسلام کی شریعت کے کہ جس کو آپ ذہن میں رکھیں گے تب معنی واضح ہو جائے گا. پیارے رسول نے فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو شخص ذرہ برابر بھی نیک کام کرے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ دکھائیں گے, اور جو برا کام کرے گا اس کو بھی دکھائیں گے. تو بھائی اللہ تعالیٰ نمبر لائے ہوئے عمل عامل منکم, جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اس کو ضائع نہیں کریں گے. نیک کام بھی اس کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ غلطی بھی ہے, تو پھر اس کے بدلے کچھ دیر تک جہنم میں داخل رہے گا کچھ مدتوں تک, اور وہاں یہ نہیں کہ ایک گھنٹہ ایک منٹ دو منٹ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. وہی نیوم عند ربک الف صلت مما تعدون, اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک دن کی مقدار جو ہے ہزار سال کی ہے تمہاری تعداد میں جس طرح تم گنتے ہو. تو گویا اس سے آدمی کو ڈرنا چاہیے, کچھ اس برے کام کی بنا پر وہ جہنم میں داخل ہوگا. کتنے دن تک رہے گا؟ جب تک اس سے وہ گناہ ختم نہ ہو جائے, اس کا خمیازہ بھگت نہ لے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے اور جنت سے داخل کریں گے. یہ معنی ہوتا ہے لا یدخل الجنت, یعنی پہلے والے میں وہ جنت سے داخل نہیں ہو سکتا اگر اس کے ذمہ یہ گناہ ہے. مسلمانوں کو چاہیے, ہم لوگ مشکل یہ ہے کہ ایک بات سنتے ہیں, ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے, اس میں کوئی راز کی بات نہیں ہے, کتنے لوگ ہوں گے کہ اپنے بھائی سے, اپنے چچے دار بھائیوں سے, اپنے خالہ دار بھائیوں سے, اپنے رشتے داروں سے کٹے رہتے ہیں, دور رہتے ہیں. چلو ذرا سی بات ہوئی تم سلام کلام کی بات نہیں ہوتی, کھانا پینا سب کچھ ان کو تاٹ باہر کیا ہوا, انہوں نے اس کو تاٹ باہر کیا, سب یہ چیزیں یقیناً ہیں. اس وجہ سے ہم یہ احادیث سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, فوری طور پر جا کر کے ان سے ملیں, فوری طور پر فون کے ذریعے سے, اگر ہم یہاں نہیں ہیں وہ یہاں نہیں ہیں, یہ چیز ہونی چاہیے. صحابہ کرام اسی طرح اپنی اصلاح کرتے تھے, جہالت اور ظلم سے نکلے تھے, گمراہی سے نکلے تھے, بے ورال مبین ایک بار سنتے تھے فوراً اس پر عمل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کا یہی اپنے نیک بندوں کی توصیف جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے اسی معنی کی کیا ہے, الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, احسن الحدیث کتاب اللہ کلام اللہ, تو اچھی بات سن کر کے اس پر عمل کرتے ہیں, الذین یستمعون اس پر عمل کرتے ہیں. یہ چیز ہے, سن کر کے ہم ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا, یہ مسلمان کا سیوا نہیں ہے. لا یدخل الجنۃ قاطعون, صلہ رحمی ختم کرنے والا, رشتے داری کو کاٹنے والا, وہ جنت سے داخل نہیں ہوگا. اس کی وہی شکل ہوئی کہ آپ ان سے ذرا سی بات پر آپ ان سے دور رہیں, ان کے جو حقوق ہیں ملنے ملانے کے, یا ضرورت پر ان کی مدد کرنے کی, شادی بیاہ میں شرکت نہ کرنے کی. اور اس میں جس کو فتح رحمی کہتے ہیں وہ فتح رحمی ہے, وہ کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. وعن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ, حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا انہوں نے, کہتے ہیں ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات, اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانیوں کو حرام کیا ہے. یہاں صرف ماں کا ذکر ہے, آیات کریمہ اور دوسری احادیث میں والدین دونوں کا ذکر ہے, لیکن ماں کا حق باپ سے زیادہ ہوتا ہے, ماں کا حق باپ سے زیادہ ہوتا ہے. اس وجہ سے ماں کے نرم دل کو ستانے کا گناہ اور ہی زیادہ ہوگا, کیونکہ ماں کے جس قدر بھی سنگ دل ہو جائے اپنے بچے کے لیے, کہتے ہیں کہ وہ شیر بھی ہو تو اپنے بچے کے لیے, شیرنی بھی ہو وہ اپنے بچے کو پیار کرتی ہے. اس وجہ سے ماؤں سے نافرمانی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا. دوسری آیتوں میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضا ربک اللہ تعبد اللہ یا کو بل والے دینی ہے, اللہ کا فیصلہ ہے, واجبی فیصلہ ہے, اللہ تعبد اللہ یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو, وہ بل والے دینی احسان ہے, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اسی طرح انش کرلی سورہ لقمان میں فرمایا انش کرلی والے والدین, میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا. یہ بھی ایک بہت اہم اشارہ ہے, اپنی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کا ذکر کیا, گویا اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق آدمی کے اوپر زیادہ ہے. ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات, ماؤں کی نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ تمہارے پر حرام کیا ہے. ماں کا حق زیادہ ہے, پر رسول سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا اللہ کے رسول من ابر ہو, والدین میں سے کون زیادہ میرے حق کا, میرے احسان کا مستحق ہے؟ پر رسول نے فرمایا امت, تمہاری ماں. پھر کہتے ہیں ثم من, پھر ان کے بعد کون ہے؟ پھر آپ فرماتے ہیں امت, تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے تمہارے احسان کے, تمہاری خدمت کے. پھر پوچھا ثم من, پھر اس کے بعد کون زیادہ حقدار ہے؟ پر رسول نے فرمایا کہ امت. تین مرتبہ ماں کے حق کی تاکید آپ نے فرمائی, اس کے بعد انہوں نے پوچھا ثم من، تو آپ نے فرمایا عباد. ان کے بعد کون حقدار ہے ہمارے احسان کا یا ہماری خدمت کا؟ تو فرمایا اللہ تعالی رسول نے تمہارے پاس. اس وجہ سے ماں کا حق زیادہ ہوا. یہاں تک کہ علماء کا فیصلہ ہے، کہتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اگر کسی بچے نے حج کر لیا اور وہ والدین کے لیے حج کرنا چاہتا ہے، ایک ہی آدمی کا خرچ اس کے پاس ہے، تو پہلے کس کے لیے حج کرے؟ پہلے ماں کے لیے حج کرے. یہ فتوا ہے علماء کا، کیونکہ ماں حق کا حق زیادہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ دے تو پھر باپ کے لیے حج کریں. ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات وواعظ البنات، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے سے، کیونکہ وہ کچھ عرصہ ایسا گزرا تھا بعض قبائل میں، سب قبائل میں یہ چیز نہیں تھی، لیکن بعض قبائل میں عرب یہ تھا کہ عورتوں کو، لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے، نہیں تو بڑی ہو گئی. یہاں تک کی بات روایت میں آتا ہے کہ دو دو چار چار سال کی بچیوں کو جب بڑی ہو جاتی تھی تو بچپن میں پارا، لیکن وہ آر اور یہ کہ ہم کسی کے داماد بنے یا یہ رہ کر کے غلط کام کریں گے ہمارے سر پہ وہ آر اور وہ کیا نام ہے شرم کی بات آئے گی، اس وجہ سے وہ زندہ دفن کر دیتے تھے. وہ اجل بنا تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ذکر کیا، ادھر شمس کو بھرت، وہی دن نجوم انقدرت، وہی دن جبال سیرت، وہی دل اشار ارسرت، وہی دل وحوش حشرت، وہی دل بحار سجرت. جب قیامت آئے گی یہ سڑک اور یہ پہاڑ سب کچھ گرا دیے جائیں گے اور ہوا میں اڑا دیے جائیں گے. وہ عید الموعودت سئلت بأیذ من قدرت، اس دن کو یاد کرو کہ جب زندہ سرغور کردہ لڑکی اللہ کے سامنے اسے پوچھا جائے گا کہ تم کو تمہارے باپ نے یا تمہارے ولی امر نے کیوں تمہیں مارا تھا، قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا اس شخص کو جس نے یہ کام کیا. وہ عید الموعودت سئلت بأیذ من قدرت. ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات. وعد البنات، مجھے یاد ہے ہماری بیوی بتا رہی تھی کہ ایک حجین آئی تھی حج کرنے، اپنے ہی طرف کی تھی، پاکستان کی تھی زندگی، تو کہتی ہے کہ میرا یہ گناہ مجھ سے کچھ آیا انہوں اللہ اکبر، کہا میرا یہ گناہ معاف ہوگا، میرے بچی پیدا ہوئی، پیدا ہوتی ہی میری خالہ کے سے مل کر کے میں نے اس کو کسی ہانڈی میں رکھ کر کے اور میں نے اسی طرح زندہ اس کو دفن کر دیا. رو رہی تھی بیچاری، جھاڑے مار کر کے رو رہی تھی، کہتے ہمارا گناہ معاف ہوگا. نے کہا اللہ کے دربار میں پہنچ چکی ہو، توبہ استغفار کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. وہ خود کہہ رہی تھی، اب بیچاری سے صبر نہیں ہوا، کہتی ہے کہ زندہ ہم نے اس کو اسی طرح لے جا کر کے دفن کروا دیا تھا، اس کا گلا بھی ہم نے نہیں دبایا. اب کہتے ہیں، بتا رہی تھی، کہتی ہے مجھے وہ منظر یاد آتا ہے کہ ہم اس کو ہانڈی میں رکھ رہی ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ ایسی طاقت تھی کہ وہ باہر بھاگ رہی ہے، حالانکہ پیدا شدہ بچی ابھی اس طرح طاقت، کہتی ہے باہر نکل رہی تھی، باہر نکل اس پر نکال کر کے گویا جیسے، حالانکہ پیدا ابھی ہوئی ہے نرم نازک بچی، وہ پیر میں سے طاقت نہیں ہوتی کہ وہ نکل کر کے باہر بھاگنے کی کوشش کرے، تو رو رہی تھی بیچاری. تو ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. کرتے ہیں لوگ، یہ کو نہیں کوئی نہ کہے کہ پرانے زمانے میں مکے کے لوگ یا عرب لوگ کرتے تھے، نہیں اب بھی یہ چیز کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. وہ عدل بنا. اس ضمن میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ آدمی اپنے بچوں جس کو کہتے ہیں کہ نسل بندی کرے یا پیدائش، اولاد کی پیدائش کے لیے کوئی ایسا سبب اختیار کرے کہ بچے پیدا نہ ہوں، کوئی بھی سبب استعمال کرے، دوا ہو اور کوئی چیز ہو، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. لیکن جب تک اس میں رو نہیں پھونکی جاتی تب تک وہ گناہ نہیں ہوگا، یقین بعض علماء کا فتوا ہے. لیکن اس نیت سے بچوں کی پیدائش یا نسل کو روکنے کی کوشش کی جائے کہ ہماری روزی تنگ ہے، ہم کہاں سے کھلائیں گے، کیسے پڑھائیں گے، یہ عام مسلمانوں میں یہ خیال پھیل گیا ہے، یہ چیز بھی اسی گناہ میں داخل ہے. ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم اياكم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غریبی اور تنگ دستی کی بنا پر تم بچوں کو قتل نہ کرو، ہم روزی دینے والے ہیں تم کو بھی ان کو بھی، تم یہ نہ سمجھو کہ ہم اپنی روزی خود کماتے ہیں. میری بیوی بیمار ہے، میں عربی میں کن الفاظ کے ساتھ دعا کریں؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ ایسے آپ یاد نہیں کر سکتے ہیں، ایک لفظ اگر ہم بتائیں آپ اللہم انت الشافی، اللہم اذهب الباس، رب الناس واشفی انت الشافی پڑھا کریں. اے رب لوگوں کے، تمام مخلوقات کے مالک، اذهب الباس، یہ بیماری اسے دور کر دیں. رب اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی، تو یہ شفا دینے والا ہے، شفا دے دیں. بھائی کا شفا اللہ شفا زیر شفا کے علاوہ اور کہیں سے ہمیں شفا نہیں ملے گا. لیکن آپ اگر اردو عربی میں نہیں یاد کر پاتے ہیں تو آپ اردو ہی میں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو شفا دے کوئی بھی. لیکن چھوٹی کتابیں ملتی ہیں آج کل الحمد للہ, علم بہت پھیل چکا ہے, اردو میں اس کا ترجمہ ہے, آپ اس کو ذہن میں رکھ کر کے عربی یاد کر لیں اور اردو ترجمہ ذہن میں رکھیں, انشاءاللہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب آدمی کی کوئی اور نہ کوئی الفاظ نہ یاد ہو عربی کے تو اپنی زبان میں دعا کریں. قرآن صلات کی دعائیں جو ہیں یقیناً اس کو عربی میں یاد کرنے واجب ہے, اور باقی دعائیں انشاءاللہ اپنی زبان ہی میں ادا کرتا رہے. میری اولاد نہ فرمان ہے, اس کے لیے کوئی طریقہ بتائیں کہ وہ فرما بردار بن جائیں. دیکھیے اس کی جڑ بہت پرانی ہوگی, ہو سکتا ہے بچوں کو بچپن ہی سے آپ نے آزاد چھوڑا ہوگا, ان کو دینی تربیت نہیں ملی ہوگی. دینی تربیت مل جائے, قرآن اور یاد کرائیں کچھ اور دینی مسائل ان کے ذہن میں رہیں, ٹیلی ویژن ریڈیو کے پیچھے غلط پروگرام نہ ان کو دیکھنے دیں, اچھے اچھے پروگرام یا اچھی قسطیں سناتے ہوتے تو شاید اللہ سے ڈرنے کی بات ان کے دل میں ہوتی, ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ان کے ذہن میں ہوتا. گویا اس کے سبب آپ ہی بن سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر سب کچھ کر لینے کے باوجود بھی اگر کوئی اولاد نافرمان ہے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ یاد کر کے آدمی صبر کر لے کہ ہم نے کمی نہیں کی. حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے, انہوں نے کمی نہیں کی تھی, لیکن ان کے بیٹے جو تھے وہ کافروں کے ساتھ ڈوب گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیف بھی ہوئی, اللہ کے سامنے چیخ ہوا پڑے یا قال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق, اے اللہ تعالیٰ میرا بیٹا میرے اہل میں سے اور آپ نے وعدہ کیا کہ ہم تمہارے اہل کو بچائیں گے. اہل نبی کون ہوتے ہیں؟ جو ان کے متبعین ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا انہ لیس من اہلی, وہ تمہارے اہل عیال میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل برا تھا اس وجہ سے وہ تمہارے میں سے نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوشش کر لی, آپ معذور ہیں, پھر بھی کوشش کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ کے مواخذہ نہیں ہو. لیکن اگر پرانے زمانے میں غلطی کی ہے تو اب کوشش کر کے ان کو سمجھانے کی, بجھانے کی اور پھر دوسروں کے ذریعے سمجھانے کی, دین کی طرف لانے کی کوشش کریں.
جی السلام علیکم.
اپنی زبان میں نہ خلاص ماں اشرف ہو جائے مانا
نماز میں اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں؟
نام
نماز میں اردو میں دعا کر سکتے ہیں؟
نماز میں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. دعا کا مانا
نماز میں اردو میں ہو یا جیسے
نہیں, نماز میں اردو میں نہیں,
عربی
ضروری ہے. آپ نماز سے باہر اردو میں کریں. نماز کے لیے آپ چند الفاظ یاد کر لیں سجدے میں, دعا کے عام عمومی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا, اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام نیکیوں سے مجھے نماز اور آخرت کی نیکیوں سے نماز کی اچھائیوں سے نماز, یہ دعا آپ یاد کریں اور اس کو نیت میں رکھیں. بچوں کے لیے سب کچھ تو انشاءاللہ چلے گا. اسی طرح اور کوئی ایسی دعائیں ہوں ضرور یاد کریں. یہ پوچھا بھائی نے کہتے کل آپ نے فرمایا کہ ابو حنیفہ نے حدیث کے لیے سفر نہیں کیا تو آپ ابو حارثی کی تحقیق مکانت الامام بنے پر میں نے حدیث کا مطالعہ فرمایا ہے, ہم نے مطالعہ فرمایا ہے کیا ہے. تو وہ تحقیق جو ابو حارثی نے کیا ہے وہ صرف سرٹیفکیٹ لینے کے لیے, میں کہتا ہوں یہ, اور یہاں ان کو نہیں مل رہی تھی سرٹیفکیٹ, اس لائق نہیں تھے, جا کر کے انہوں نے کراچی میں کسی اسکول سے سرٹیفکیٹ پی ایچ ڈی کے لیے, جہاں کی جس کی کوئی حیثیت نہیں ان کو یہاں مانا نہیں جاتا ہے, یہ نہیں مل رہی تھی ان کو وہاں جا کر کے, اور خاص طور پہ حنبلی ہو کر کے اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر لکھ کر کے صرف اس نیت سے لیا ہے سرٹیفکیٹ کہ ہمیں سرٹیفکیٹ مل جائے. اس میں جو چاہیے تحقیق نہیں ہے, اس میں تحقیق اگر لکھے ہوتے تو ان کو سرٹیفکیٹ ملتی ہی نہیں. وہاں سے کس سے لیا ہے؟ شاید وہ کیا نام جامعہ مولانا اس بنوی رحمۃ اللہ علیہ کا اسکول سے کہیں سے پی ایچ ڈی لیا ہے, اس پی ایچ ڈی کی کوئی حیثیت یہاں نہیں, اور ان کو یہاں اس لائق نہیں تھے کہ وہ لے یہاں سے, اس وجہ سے جا کر کے وہاں سے خود کے لانے کی کوشش کی انہوں نے. اگر کیا بھی ہو تو وہ اس زمانے میں جو رحلات ہوتے تھے, بھی آپ ذہن میں رکھ لیں, اس زمانے کے جو رحلات تھے, یمن وہ نہیں گئے, شام وہ نہیں گئے, مدینہ منورہ آئے تھے, ٹھیک ہے وہ رحلا نہیں, وہ حج وغیرہ کے رحلے کے ساتھ رحلا خاص حدیث کا جو تھا وہ نہیں ہوا ہے. جو چیز حقیقت ہے ہم اب میرا نمی پرند مریدان پرانند والی بات نہ کریں, حقیقت جو ہے وہ سامنے رکھا جائے. اگر کپڑا بجلی سے برابر یا اوپر ہو ہمیں علامہ امام رحمت اللہ علیہ سے کوئی دشمنی نہیں، الحمدللہ بچپن سے ہمیں اس کے احترام کا دودھ پلایا گیا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے ہم نطفہ اہل حدیث کا، اور یہ کہ آج یہاں آ کر کے بنے نہیں ہیں ہم الحمدللہ، اور ہم ان کے بعض افعال اور بعض اقوال اور بعض تحقیقات پر ان کی ہم تنقید بھی کرتے ہیں جو کہ حملیت کے سے متعلق ہوتا ہے. یہ ہمارا کہنا ہے کہ جہاں حدیث اور قرآن ملے، ہم نے پورے طور پر یونیورسٹی میں ہم نے ایک بہت بڑا لیکچر بھی دیا تھا، جو ڈھائی گھنٹے کا تھا، الحمدللہ اکتا گئے لوگ، وہ کیسٹ بھی ملتی ہے آج سے تقریباً 1409 ہجری میں، کتنے سال ہوئے؟ جی 17 سال ہو گئے. تو اس میں الحمدللہ یہ بیان کیا ہم نے کہ ہمارے صحیح فقہ کا طریقہ کیا ہے، جو طریقہ پیر رسول کے زمانے میں تھا کہ قرآن اور حدیث سے کسی کی قرآن حدیث سے کوئی بات ملے، نہ ابو بکر کو دیکھو نہ عمر کو دیکھو، صحابہ کہہ دیتے تھے کہ کیا کرو گے تم، حدیث یہ ہے اور تم آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو کہتے تھے حدیث ہے تو صحیح ہے، یہ ہونا چاہیے طریقہ. قرآن حدیث میں نہیں ملا، ہمارے محترم ائمہ رحمت اللہ علیہ سب ہمارے امام ہیں، کسی ایک کا دامن ہمیں پیر رسول نے پکڑا کر کے ہمارے لیے نہیں گئے ہیں، سب کی ہم بات لیں اور سب کی بات چھوڑیں. جہاں امت کے لیے مفید ہو شافعی کی بات وہاں لے لی جائے، جہاں امام بونیفا کی بات صحیح ہو اور امت کے لیے مفید ہو لیے جائے، نہیں تو امام مالک کی، جیسے بھی ہو، لیکن کسی ایک کے ساتھ پکڑ رہنے میں آپ نے پوری تاریخ کا یہ اندازہ کر لیا ہے کہ اس کی وجہ سے امت میں کس قدر خرابیاں پیدا ہوئیں اور امت میں کس قدر اختلافات ہوئے، لوگوں کو